أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم سورہ نور مدنی سورت ہے یہ اور بہت ہی ہسٹورک امپورٹنس کی سورت ہے اس کا امتیاز اس کی پہلی آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے اور وہ میں آج آپ کو پڑھاؤں گی انشاءاللہ 102 نمبر ہے اس کا ترتیب نزول میں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کی ٹوٹل 114 سورتیں ہیں تو اس میں سے یہ 102 نمبر پہ ہے صرف 12 سورتیں اس کے بعد اتری ہیں تو یہ مدنی زندگی کے خاصی ایڈوانس پیریڈ میں یہ سورت آئی ہے سورت ریویل ہوئی ہے اور شان نزول اس کا یہ ہے کہ اس سورت میں یہ مدینہ میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پہ گئی تھیں اور جب وہ قافلہ واپس آ رہا تھا تو راستے میں حضرت عائشہ سو گئی تھیں اور باقی قافلہ جو ہے وہ ان سے آگے چلا گیا تھا وہ جس حودج میں وہ تھیں جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے اس کو اٹھا کے اونٹ پہ ہی رکھ دیا گیا وداؤٹ ریئلائزنگ کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس کے اندر سیدہ عائشہ جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ سوتی رہ گئیں اور قافلہ چلا گیا اب یہ اکیلی جب اٹھی ہیں وہاں سے تو ان کو ایک دم سے مطلب ایک گھبراہٹ بھی ہوئی ہے اور ڈر بھی لگا ہے عمر بھی ان کی اتنی زیادہ نہیں تھی تو وہاں پر ایک مدنی صحابی جو گزر رہے تھے انہوں نے ان کو دیکھا اور ان کو اپنے اونٹ پر بٹھا کر وہ مدینہ واپس لے گئے اب جب یہ مدینہ واپس پہنچی ہیں تو ظاہر ہے بیچ میں کافی دیر گزر گئی تھی ایک رات شاید گزر گئی تھی یا پورا دن اور لوگوں نے جو وہاں مدینہ کے جو منافق تھے انہوں نے ایک افواہوں کا بازار گرم کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھوٹی اور چہیتی بیوی ہیں وہ مدینہ سے باہر اکیلی کہیں رات گزار کے آئی ہیں اور وہ فلاں صحابی جو ہیں تو انہوں نے واپس لا کے انہیں مدینہ میں اپنے گھر پہنچایا ہے اور یہ مطلب ظاہر ہے کردار کشی کی گئی ان پہ بہتان لگایا گیا اور بہت ہی یہ ایک پینفل وقت تھا امہ کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہے پورے گھر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے بات کرنا بند کر دی تھی جس پر وہ مسلسل روتی تھیں اور اللہ سے دعائیں مانگتی تھیں اور یہ کہتی تھیں کہ یا اللہ تو میری معصومیت کی برات نازل فرما اور یہ سورت جو ہے ایک لحاظ سے اس دعا کے جواب میں اللہ نے نازل فرمائی ہے اور اس میں بہت سے ایسے معاملات کو ڈیل کیا گیا ہے ایک تو منافق ظاہر ہے اس کا بہت بڑا سبجیکٹ ہے منافقین دوسرا جو ہے کسی پہ اگر بدکاری کا الزام لگایا جائے تو اس کی کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں اور کن صورتوں میں وہ الزام ایکسیپٹیبل ہوگا تیسرا یہ کہ ایک معاشرے میں جب منافق پائے جاتے ہیں تو معاشرے میں رہنے والے جو عام لوگ ہوتے ہیں جو اچھے مسلمان اور مومن ہوتے ہیں ان کو منافقوں کی باتوں سے اور ان کی افواہوں سے کیسے بچنا چاہیے بہت سی باتیں جو ہیں وہ اس صورت میں اللہ نے کور کی ہیں اس کی امتیازی آیت جو ہے آیت نور ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ایک بہت ہی یعنی کہ گہرائی کا ایک سمندر لیے ہوئے وہ آیت انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتن ایک سورت انزلناها جو ہم نے نازل کی وہ فرض نہ اور ہم نے فرض کیا اسے یعنی کہ نازل ہوتے یہ پوری کی پوری فرض ہو گئی وہ انزل نہ فیحا اور ہم نے نازل کی اس میں آیات بینات واضح آیات لعلکم تذکرون تاکہ تم یاد رکھو تاکہ تم دھیان دو اور پہلا حکم جو اس میں آیا ہے وہ زانی اور زانیہ کی سزا کا آیا ہے چند ڈیفینیشنز آپ یہاں پہ شروع میں سیکھ لیں قرآن کے اس سورت کے شروع میں زنا جو ہے یہ مرد اور عورت کے بیچ میں بغیر نکاح کے ایک جنسی تعلق قائم کرنا ہے مباشرت کرنا ہے سیکشول تعلق جو ہے مرد اور عورت کے بیچ میں جب ہوتا ہے تو اس کو زنا کہتے ہیں اور یہ گناہ کبیرہ ہے ہمارے دین میں نکاح کے بغیر یہ تعلق نامحرم کے ساتھ قائم کرنا اس کی باقاعدہ سزا ہے جو آج بیان ہو رہی ہے اس صورت میں اور یہ معاشرے میں بہت زیادہ گندگی اور بگاڑ کا سبب ہے اس کے بارے میں ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گی کہ زانی جو ہے اس کی زنا اس کے آنکھوں سے اور ہاتھوں سے اور زبان سے شروع ہوتی ہے اس کی انتہا جو ہے وہ شرمگاہ پہ جا کے ہوتی ہے جبکہ باقی اعضاء جو ہیں وہ زنا میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ کون سا عمل ہے جو باقی اعضاء کو زنا میں مبتلا کرتا ہے وہ فحاشی کا عمل ہے اسی لیے میں آپ کو اس سے پہلے بھی پڑھا چکی ہوں قرآن قرآن میں جہاں عام برائیوں کا ذکر ہوتا ہے تو فحاشی کا ذکر ان کے ساتھ الگ سے ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجبوری میں چوری کر رہا ہو، اگر وہ کوئی راستہ توڑ رہا ہے یا راستے پہ کوئی کوڑا گر رہا ہے کسی سے، کوئی راستہ وہ بند کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ غلطی سے ہو گیا ہو، خطا سے ہو گیا ہو، جہالت سے ہو گیا ہو، لیکن فحاشی ایک ایسا گناہ ہے جو خالصتاً انسان کے نفس کا گناہ ہے، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے نفس کی اس لیے مانتا ہے کیونکہ وہ شہوت میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کو اپنے مقصد تخلیق جو ہے اس کا، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مقام بخشا ہے انسانیت میں اور روحانیت میں اور پھر باقی پوری دنیا میں جو اس کو ایک امتیازی مقام اللہ نے دیا ہے، وہ بھول جاتا ہے اپنی شہوت سے اندھا ہو کے، اور اس میں وہ فحاشی میں مبتلا ہوتا ہے، چاہے وہ باتیں ہوں، چاہے وہ کسی کو دیکھنا ہو، چاہے وہ ہاتھوں کی حرکات ہوں، چاہے وہ کچھ پڑھنا ہو، چاہے وہ ٹی وی دیکھنا ہو، چاہے وہ تصویریں دیکھنا ہو، وہ فحش حرکتوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ فحاشی جو ہے یہ اس کو زنا پہ لے جاتی ہے۔ تو زنا جو ہے یہ قابل تعزیر عمل ہے، اور یہ سزا یعنی تعزیر جو ہے اسلام میں سزا کہ اس کے اوپر قرآن میں اس کی سزا بیان ہوئی ہے۔ اب شادی شدہ زانی جو ہے اور زانیہ، یعنی کہ جو آلریڈی شادی شدہ ہیں لیکن وہ اپنے شوہر یا بیوی کے علاوہ کسی کے ساتھ یہ تعلق قائم کریں، ان کو ایڈلٹرر کہا جاتا ہے انگلش میں، اور یہاں پہ ظاہر ہے نکاح شدہ یا شادی شدہ زانی، ان کی سزا جو ہے یہ قرآن میں بیان نہیں ہوئی ہے، یہ تورات میں ہے۔ اور ہمیں صحیح حدیث سے پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی عورت کو یہ سزا دی تھی سنگسار ہونے کی، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارے بھائی موسیٰ نے تورات کا حکم مانا ہے اور اس نے سنسار کرنے کا رجم کا حکم دیا ہے، تو ہم بھی اپنے بھائی کی روایت کو قائم رکھیں گے۔ اور شادی شدہ زانی یا زانیہ جس کا گناہ جو ہے چار گواہوں کی موجودگی میں ثابت ہو جائے، ان کی سزا اس قرآن کے مطابق اور دین کے مطابق سنسار کرنا ہے۔ غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا ابھی بیان ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو اس سے پہلے ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں، ایسے زانی بھی ہوتے ہیں جو ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہیں، دو عورتیں جو ہیں وہ آپس میں گناہ کا ارتکاب کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں ان کے گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال لے، یا دو مرد ہیں جو آپس میں زنا کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ہے فآزوہما، پس ان دونوں کو اذیت دو اور ان کو تکلیف دو اور انہیں ایک مثال بناؤ تاکہ لوگ پھر ایسی حرکت نہ کریں۔ تو یہ وہ مختلف قسم، یعنی وہ بھی سیکشول اوفینسز ہیں، وہ جنسی طرز کے جرم ہیں لیکن وہ الگ ہیں۔ یہاں پہ غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا بیان ہو رہی ہے سورہ نور جہاں سے شروع ہوئی ہے۔ الزانیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الزانیت بدکار عورت، والزانی اور بدکار مرد، فجلدو پس تم کوڑے مارو، کل واحد منہما ہر ایک کو ان دونوں میں سے، عورت کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے، 100 کوڑے مارنے ہیں، مئۃً جلدۃً 100 کوڑے، ولا تأخذھم بہما اور نہ تمہیں تو نہ تم کھاؤ ان دونوں پر رافۃً فی دین اللہ کوئی ترس کوئی مہربانی، رافع مہربانی کو کہتے ہیں اللہ کے دین کے معاملے میں، یعنی زنا جو ہے یہ اس قدر ناپسندیدہ اور قبیح عمل ہے اور یہ معاشرے میں اس قدر بگاڑ پیدا کرتا ہے کہ اس میں کوئی ترس نہیں کھانا کہ عورت کے اوپر ترس کھا کے 80 کوڑے کر دیے، ایسی کوئی 100 کوڑے اس کی سزا ہے۔ ان کن تم تو امنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت پر، ول یشہدا اور چاہیے کہ موجود ہوں عذابہما ان کو سزا دیتے وقت، طائفتم من المؤمنین ایک جماعت مومنوں کی، یعنی کہ یہ بھی اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ ان کو جب تم سزا دے رہے ہو تو ایک جماعت مومنوں کی دیکھ رہی ہو تاکہ وہ عبرت حاصل کرے۔ پبلک فلاگنگ کہتے ہیں اس کو انگلش میں، یعنی کہ بازار میں سر عام ان لوگوں کو مارنا ہے۔ الزانی لا ينكح الا زانیتن، بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت کے، او مشرکہ یا مشرک، یعنی جس پہ زنا ثابت ہو جائے اس کو پھر مسلمان عورت سے نکاح کرنے کا حق نہیں ہے۔ وزانیتو اور بدکار عورت، لا ينكحها الا زان او مشرک، وہ نکاح نہیں کرتی مگر کسی بدکار سے یا مشرک سے، وحرم ذلك على المؤمنین اور حرام کیا گیا ہے زانیوں کو ایسا نکاح ان کے ساتھ نکاح کرنا مومنوں پر۔ والذین یرمون المحسنات اور جو لوگ تہمت لگائیں، رمی جو ہے یہ کنکری مارنے کو کہتے ہیں جیسے ہم حج میں رمی کرتے ہیں، تو یرمون تہمت لگانے کو یہ کہتے ہیں، المحسنات پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یاتوا بأربعۃ شہداء پھر وہ نہ لائیں 4 گواہ، فجلدوہم 80 جلدۃ تو انہیں 80 کوڑے مارو، ये जो है ये किसी पर बोहतान लगाना है, तोहमत लगाना है बदकारी का, और फिर चार गवाह जो है वो नहीं प्रोड्यूस कर सके, तो जिसने इल्जाम लगाया है उसको 80 कौड़े लगाए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हुक्म है हमारे दीन का कि किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाना जो है, खास तौर पे ये जना के मामले में, उसकी सजा जो है वो 80 कौड़े है। वला तकबलू लहुम शहादतन अबदन, और इनकी गवाही कभी भी नहीं कबूल करनी। मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाए थे वो उमूर जो किसी को गवाही देने से ताउमर माजूल कर देते हैं, वो दोबारा गवाही नहीं दे सकता किसी इस्लामी कोर्ट में, शरीयत कोर्ट में। उनमें से एक ये है कि उसने किसी पर तोहमत लगाई, बदकारी की और फिर गवाह ना पैदा कर सका। वउलाइका हुमुल फासिकून, और यही लोग नाफरमान हैं। इल्लज़ीना ताबू मिन बाद ज़ालिक, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा कर ली इसके बाद, व असलहू, और उन्होंने इस्लाह कर ली, फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला बार बार रहम करने वाला है। वल्लज़ीन यरमून अज़वाजहुम, और जो लोग तोहमत लगाएं अपनी बीवियों पर, वलम यकुल लहुम शुहदाउ, और वो ना हो उसके लिए कोई गवाह, इल्ला अनफुसुहुम, सिवाय वो खुद। जाहिर है बीवी अगर शोहर पे बदकारी का इल्जाम लगा रही है या शोहर बीवी पे लगा रहा है, तो उनकी अकेली गवाही जो है वो चार गवाहियों के बराबर होगी। फशहादत अहदहिम, तो हर एक की गवाही इनमें से अरबाउ शहादातिम बिल्लाह, अल्लाह के सामने चार गवाहियां हैं। इन्नहू लमिनस सादिकीन, बेशक अगर वो सच बोलने वाला है। वलखामिसतु, और पांचवी ये है, अल्लानतल्लाहि अलैहि, ये कि अल्लाह की लानत है उस पर, इनकान मिनल काज़िबीन, अगर वो झूठा है। तो शोहर या बीवी की जो बदकारी का इल्जाम है उसमें इसको लियान कहते हैं, कि चार दफा तो वो ये गवाही देता है कि हाँ मैंने खुद इसको ऐसा करते हुए देखा है, या इसने बदकारी की है इस मर्द ने या औरत ने, और पांचवीं बार वो ये कहता है कि अल्लाह की लानत हो उस पर जो झूठ बोल रहा है। बीवी भी ये कहती है और शोहर भी ये कहता है, और इसके बाद इनमें तलाक वाक़े हो जाती है, यानी वो फिर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, वो लियान कर चुके होते हैं और वो फिर अलग हो जाते हैं। वयद्रऊ अनहा, और टल जाएगा उस औरत से, अल अज़ाबा, वो सजा, अंतशहदा अरबा शहादातिम बिल्लाह, अगर वो चार बार अल्लाह की कसम के साथ ये गवाही दे, इन्नहू लमिनल काज़िबीन, के वो झूठा है, वो मर्द झूठा है। तो ये एक औरत के लिए कहा गया है, और ये एक असल वाकया है मदनी जिंदगी का, कि एक औरत पे उसके शोहर ने इल्जाम लगाया था और औरत ने भी चार दफा ये कसम खाई कि ये झूठ बोल रहा है, और पांचवीं दफा कहा कि लानत, अल्लाह की लानत उस पर हो जो झूठ बोलता है। वलौला फजलुल्लाह अलैकुम, और अगर अल्लाह का फजल ना होता तुम पर, व रहमतुहु, और उसकी रहमत, व अन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम, और ये कि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला हिकमत वाला है। इन्नल्लज़ीन जाऊ बिल इफ्क, बेशक जो लोग एक आए थे बहुत बड़ा एक इफ्क लाए थे, बोहतान लाए थे, उस बतुम मिनकुम, एक जमात थी तुम में से, ला तहसबूहु शर्रल लकुम, तुम इसे अपने लिए शर ना समझो। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की हालत थी, इतनी प्यारी उनकी जो बीवी हैं, फेवरेट बीबी हैं, और उन पे इतना बड़ा इल्जाम लग गया है, और लोग कहते हैं हमने तो अपनी आंखों से इन्हें मक्का में दाखिल होते देखा है, इनके साथ, एक दूसरे सहाबी के साथ, तो अल्लाह कहता है कि तुम इसे अपने लिए बुरा ना समझो। इस तरह के वाकयात जब होते हैं तो तुम दिल आजारी ना किया करो। लिकुल अमरी मिनहुम, हर एक के लिए उनमें से, मक्तसबत मिनल इसमें, जो उसने गुनाह कमाया है, जिसने इल्जाम लगाया है उसके लिए उतना ही गुनाह है। वल्लजी तवल्ला, और वो जिसने उठाया है, किब्रहू मिनहुम, इनमें से बड़ी चीज, किब्रहू एक बड़ा तूफान जिसने उठाया है, लहू अज़ाबुन अज़ीम, उसके लिए सबसे बड़ा अज़ाब है। लौला इज़ा समिअतुमू हो, क्यों नहीं जब तुमने वो सुना, ज़न्नल मुमिनूना, गुमान किया मोमिन मर्दों ने, वल मोमिनातों, और मोमिन औरतों ने, बे अनफुसिहिम खैरन, अपनों के बारे में नेक गुमान, जब तुम कोई अफवाह सुनते हो, कोई बुरी बात सुनते हो, तो तुम नेक गुमान क्यों नहीं करते? क्योंकि हजरत आयशा के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ लोगों से गवाहियां ली थी, और हजरत अली ने हजरत आयशा को सपोर्ट किया था उस वक्त, और हिस्ट्री में ये बात बहुत ज्यादा मसख करके बयान की गई है, लेकिन हजरत के ये है कि हजरत अली ने मशवरा दिया कि आप इन्हें तलाक दे दें, तो ये बात उनमें अगर हुई भी थी, लेकिन हजरत आयशा की किरदार खुशी किसी ने नहीं की थी। और इनकी एक मुलाजमा है, इनके हजरत आयशा की एक कनीज है, जिनके बारे में ये है कि उन्होंने ये कहा कि मैं तो इन्हें बहुत मासूम पाती हूं, और ये तो हाँ बाकी तो इनमें कोई भी बुरी बात नहीं है, यह है कि ये बेपरवाह बहुत हैं और ये सो जाती हैं और बकरी आके सारा आटा खा जाती है। तो उन्होंने इनकी मासूमियत पे गवाही दी थी। तो अल्लाह कहता है जब तुम किसी अपने के बारे में कोई ऐसी अफवाह सुनो, कोई ऐसी बात सुनो, तो तुम अच्छा गुमान क्यों नहीं करते और ये क्यों नहीं कहते। वकालू, और उन्होंने ये कहा, हाजा इफ्कुम मुबीन, ये तो एक खुला बोहतान है। लौला जाऊ, क्यों नहीं वो लाए, अलैहि बिअरबाते शुहदा, इस पर चार गवाह। फ़इज़लम यातू बिशुहदाए, पस जब वो नहीं लाए इस पर चार वो गवाह, फ़ऊलाइका, पस यही लोग हैं, इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून, अल्लाह के नज़दीक वही झूठे हैं। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम, और अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना होता, वरहमतुहु फ़िद्दुनिया वल आखिरा, और उसकी रहमत दुनिया में और आखरत में, लमस्सकुम फ़ीमा अफ़दतुम, ज़रूर तुम पर पड़ जाता और तुम जिसमें तुम पड़ गए थे, फी है अजाब नजरीम, उसमें एक बहुत बड़ा अजाब। यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इन गवाहों में सॉरी इन अफवाहों की जद में आ जाते तो आप तो बहुत बड़े अजाब में फंस जाते। इस तलक़ौनहु बिअलसिनतिकुम, जब बिअलसिनतिकुम, जब तुम लाते थे उस चीज को अपनी जबानों पर, व तकुलूना बे अफवाहिकुम, और तुम कहते थे अपने मुंह से, मालैसा लकुम बिही इल्मुन, जिसका तुम्हें कोई इलम नहीं था, व तहसबूनहु हैयनन, और तुम इसे बड़ी हल्की बात समझते थे। यानी सुनी सुनाई बात आगे पहुंचा देना किस कदर अल्लाह को नापसंद है। वह हुआ इंदल्लाहि अज़ीम, और ये अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी बात है, किसी के बारे में कोई बात आगे पहुंचाना जो है इसे मामूली बात ना समझें। वलौला इज़ा समिअतुमूहु, और क्यों नहीं जब तुमने वो सुना, कुलतुम, तुमने कहा, मा यकूनु लना, ये नहीं है हमारे लिए, अन नतकल्लमा बिहाजा, कि हम ऐसी बात कहें, सुभानका, तू पाक है, हाजा बोहतानुन अज़ीम, ये बहुत बड़ा बोहतान है। याइज़ुकुमुल्लाहु, तुम्हें नसीहत करता है अल्लाह, अन तऊदू लिमिस्लिही अबदन, कि तुम कभी भी ऐसा काम ना करना, इनकुन तुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह ने बड़ी हतमी बात यहां पे की है कि सुनी सुनाई बातें आगे पहुंचाना, अपने मुसलमान भाई बहन के बारे में बदगुमानी करना, ये सब जो है इंतहाई गुनाह की बातें हैं, और अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे। वयुबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति, और अल्लाह बयान करता है तुम्हारे लिए आयात, वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना, जो लोग, बेशक जो लोग ये पसंद करते हैं, अंतशी अल्फाहिशा, के फैले रुझान पाए फहाशी, फिल्लज़ीन आमनू, ईमान वालों में, लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में, वल्लाहु यअलमू, और अल्लाह जानता है, व अंतुम ला तअलमून, और तुम नहीं जानते। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, और अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना होता और उसकी रहमत, इस तरह के बोहतान सुन के, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो गुम ही जाते। वह अन्नल्लाह रऊफुर रहीम, और ये कि अल्लाह शफकत करने वाला, बार बार रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तबियू खुतवातिश शैतान, तुम पैरवी ना करो शैतान के कदमों की। वही आयत है, इससे पहले हम सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं, सूरह आले इमरान में पढ़ चुके हैं, कि सूरह आराफ में, कि शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। ये अफवाहें और ये इल्जाम और ये बोहतान और ये तोहमतें जो हैं, ये शैतान के हथियार हैं, ये वसवसे शैतान के हथियार हैं। वमन यत्तबी खुतुवातिश शैतानी, और जो पैरवी करता है शैतान के कदमों की, फइन्नहु यामुरु बिलफहशाए वल मुनकर, तो बेशक वो तो शैतान तो हुक्म ही फहुश का देता है और बुरी बातों का देता है। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, और अगर अल्लाह का फजल और रहमत ना होती तुम पर, मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, कोई भी आदमी अबद आबाद तक कभी पाक ना हो सकता। यानी ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा फजल और रहमत है कि तुम शैतान के वसवसों में फंस के भी अपने आप को उससे पाक कर सकते हो और अल्लाह की तरफ रुजू कर सकते हो। वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा, और अल्लाह पाक करता है जिसे वो चाहता है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। वला यातिल, और कसम ना खाएं, उलुल फजल मिनकुम, तुम में से फजीलत वाले, वसअते और वसत वाले, अयुतू उली उलिल कुर्बा वल मसाकीना वल मुहाजरीना फी सबीलिल्लाह, ये कि वो नहीं देंगे कराबतदारों को और मिस्कीनों को और मुहाजरों को अल्लाह की राह में। इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक चंद खानदानों की کفالت فرماتے تھے مدینہ میں، اور وہ خاندان جو تھے وہ حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگانے والے گروہ میں شامل تھے، کیونکہ بہت سے معصوم غریب مسکین مسلمان جو تھے وہ بھی افواہیں سن کے، بازار میں ایک بات ہو رہی ہے تو وہ بھی سنتے تھے اور ہاں ہو کرتے تھے اور آگے بھی سناتے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں ان کا دل ان سے ناراض ہو گیا کہ میری پاک دامن بیٹی پہ تہمت لگانے والوں میں یہ بھی شامل ہیں. تو اللہ اور انہوں نے ان کی کفالت ان کے لیے جو سامان بھیجتے تھے وہ نہ بھیجا. تو آیت میں یہ ہے کہ جو فضیلت والے ہیں تم میں سے اور وسعت والے ہیں، مالدار ہیں، ان کو نہیں چاہیے کہ وہ قرابت داروں، مسکینوں اور ہجرت کرنے والوں کو اللہ کی راہ میں نہ دیں. ولیعفو ولیصفحو، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. الا تحبونا، کیا تم نہیں چاہتے، ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہیں بخش دے. اب اتنا زیادہ ان کا دل دکھا ہوا ہے حضرت ابوبکر صدیق کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور باقی صحابہ کا، کہ اتنی اہل بیت پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے اندر کور کے اوپر ایک تہمت لگی ہے اور ایک طوفان اٹھا ہوا ہے افواہوں کا، لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ معاف کریں اور درگزر کریں. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اللہ کی بخشش کا راز دوسروں کو بخشنے میں ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے. ان الذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات، بے شک جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، بھولی بھالی غافل انجان عورتوں پر، مومنات مومنہ عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنت ہے ان پر دنیا میں اور آخرت میں. بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، بہتان جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم، جس دن گواہی دیں گے ان پر، السنتہم و ایدیہم و ارجلہم، ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، بسبب اس کے جو وہ عمل کرتے تھے. یوم اذن یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ بدلہ ٹھیک ٹھیک ان کو دے دے گا حق کے ساتھ. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ جو ہے وہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے، کھولنے والا ہے. الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ، ناپاک عورتیں جو ہیں، ناپاک گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں. وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں. وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، اور پاکیزہ عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں. وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ مرد پاک مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. اُولَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ، یہی لوگ مبرہ ہیں اس سے جو وہ کہتے ہیں. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے، رزق ہے. آیت نمبر 26، اس کی ایکسپلینیشن میں آپ کو الگ سے پہلے بھیج چکی ہوں، کیونکہ یہ ایک بڑی امتیازی آیت ہے اور اس پہ بہت زیادہ سوال ہوتے ہیں، تو میں آپ کو اس سے پہلے اس کی ایکسپلینیشن بھیج چکی ہوں اصول کے مطابق. یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتن غیر بیوتکم. اب اللہ تعالیٰ ایک پریونشن بتا رہا ہے کہ الزاموں سے اور بہتانوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اے ایمان والو، نہ داخل ہو ان گھروں میں، غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو. وتسلموا علی اہلھا، اور تم سلام کر لو اس کے رہنے والوں کو. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. آیت نمبر 27، یہی چیز آگے ایکسپلین کی گئی ہے سورہ احزاب میں اور سورہ الحجرات میں، کہ گھروں میں داخل ہونے کی اور پرائیویسی کی جو تمیز ہے دین میں وہ کیا ہے. یہاں پہ اتنا کہا گیا ہے کہ اپنے گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں بغیر اجازت کے نہ داخل ہو، اور جب داخل ہو جاؤ تو بلند آواز میں سلام کرو تاکہ انہیں پتہ چلے کہ باہر سے کوئی آیا ہے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، بس اگر تم نہ پاؤ ان میں کسی کو، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو اس میں نہ داخل ہو. ہیں جی، اندر سے آواز نہ آئے تو دروازے کو دھکا دے کے اندر نہ داخل ہو جاؤ. حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، یعنی گھر کے اندر سے کہا جائے کہ اندر نہ آئیں، پلیز چلے جائیں، فَارْجِعُوا، تو لوٹ جاؤ، هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے. گھروں کی سینکٹیٹی کا، پرائیویسی کا، گھروں کے اپنے جو اندر کے معاملات ہیں ان میں دخل دینے سے ممانعت ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان تدخلوا بیوتاً، یہ کہ تم داخل ہو جاؤ ان گھروں میں، غیر مسکونتن، جس میں کسی کی سکونت نہیں ہے، خالی پڑے ہیں. فیہا متاع لکم، اس میں تمہاری کوئی چیز ہے. جیسے کوئی گھر خالی کر کے چلا گیا اور واپس آ کے اپنی کوئی چیز لے جا رہا ہے، اس کو پتا ہے یہاں کوئی نہیں رہتا. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون و ما تکتمون، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. قل للمؤمنین, اب یہ غد بصر کی آیت ہے اور یہ پردے کی پہلی آیت ہے جو قرآن میں نازل ہوئی ہے, یعنی کہ اس سے پہلے جو تھا یہ سورہ احزاب میں ہے کہ اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال دیں. یہ غد بصر کی آیت جو ہے آپ یہ سمجھیں یہ بہت شروع کی آیت ہے, لیکن رکھی سورہ نور میں گئی ہے کیونکہ اس کی جگہ یہاں پہ ہے قرآن میں, اور ترتیب توفیقی کے مطابق یہ یہیں پہ بلانگ کرتی ہے جہاں پہ پاک دامنی کی اور عفت کی اور بہتان کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ آیت ہے کافی شروع کی نبوت کے زمانے کی ہے. مومنوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم, نیچے رکھیں اپنی نگاہیں, ویحفظوا فروجہم, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, شہوتوں کی حفاظت کریں, ذالک ازکا لہم, یہ زیادہ پاکیزہ ہے, ستھرا ہے ان کے لیے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں. وقل للمؤمنات, اور فرما دیجئے مومنہ عورتوں کو, یغضضن من ابصارہن, جھکا کر رکھیں اپنی نگاہیں, ویحفظن فروجہن, اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی. یہ فروج جو ہے, فرج جو ہے, یہ اوپننگ کو کہتے ہیں, جیسے آنکھیں ہیں یہ بھی ایک فرج ہے, یہ ہماری کھوپڑی میں ہمارے چہرے میں ایک فرج ہے جو ہمارے دماغ کے ساتھ کنیکٹڈ, جیسے ہماری ناک کے سوراخ ہیں اس میں سے خوشبو اندر جاتی ہے یا بدبو اندر جاتی ہے, جیسے ہمارے کان ہیں یہ ہماری کھوپڑی میں سوراخ ہے جن میں سے آواز اندر جاتی ہے, ان سب کو فرج کہا جاتا ہے. تو آپ اگر ترجمے میں دیکھیں تو شرمگاہ لکھا ہوگا, کیونکہ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث میں ہے کہ زنا کی انتہا جو ہے, زنا کا جو کی تکمیل ہے وہ شرمگاہ پہ ہوتی ہے. لیکن فروج کی حفاظت کا مطلب یہ ہے اپنی آنکھوں کی, ناک کی, کان کی, اپنے ہاتھوں کی, اپنی زبان کی حفاظت کریں, اور فحش بولنے سے اور فحش دیکھنے سے اور شہوت انگیز باتیں کرنے اور سننے سے. بہت زیادہ خوشبو عورت کو لگانا ممنوع ہے اسی لیے کیونکہ وہ شہوت انگیز ہے. بہت لوچ میں بات کرنا عورت کو ممنوع ہے کیونکہ وہ شہوت انگیز ہے. تو اپنے فروج کی حفاظت کرو, یہ تمہارے لیے زیادہ پاک ہے, اور عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. اور اپنے فروج کی حفاظت کرو, ولا یبدین زینتہن, اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت, الا ما ظہر منہا, مگر جو ناگزیر ہے کہ وہ ظاہر ہو جائے گی. زینت کو نہ ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ تھوڑی سے لے کے ماتھے تک اور ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک چہرہ اور ہاتھ کلائیوں سے نیچے, یہ کھلے رکھنے کی اجازت ہے عورت کو. اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ عورت کے ستر میں شامل ہے قرآن کی روح سے. پھر چہرہ جو ہے, اگر زینت کو چھپانے کا حکم ہے تو اگر میک اپ کیا ہوا ہے, سرخی لگائی ہوئی ہے, کوئی زیور پہنا ہوا ہے تو بہتر ہے کہ چہرے کو چھپا لیا جائے. فتنے کی جگہوں پر ضرور, جیسے بازار ہیں, بہتر ہے کہ چہرے کو چھپا لیا جائے, لیکن شرعی پردہ جو ہے اور فقہ میں, چاروں فقہ میں چہرہ جو ہے وہ ستر میں شامل نہیں ہے, چہرہ کھلا رکھا جا سکتا ہے. ول یدربنا بخمرہن, اور ڈالے رکھیں وہ اپنی اوڑھنیاں, خمر جو ہے یہ دوپٹے کو کہتے ہیں, علی جیوبہن, اپنے گریبانوں پر. سینہ چھپانے کا حکم ہے عورتوں کو کیونکہ یہ زینت کا حصہ ہے. ولا یبدین زینتہن, اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت, الا لبعولتہن, سوائے اپنے شوہروں کو, او آبائہن او آباء بعولتہن, یا اپنے باپ کو یا اپنے شوہروں کے باپ کو یعنی سسر, او ابنائہن او ابناء بعولتہن, یا اپنے بیٹوں کو یا شوہروں کے بیٹوں کو, او اخوانہن, یا اپنے بھائیوں کو, او بنی اخوانہن, یا اپنے بھائی کے بیٹوں کو, او بنی اخواتہن, یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کو, او نسائہن, یا اپنی مسلمان عورتوں کو, او ما ملکت ایمانہن, یا ان کی کنیزیں, او التابعین, یا وہ خدمتگار مرد, غیر اولی اربت من الرجال, جو کوئی غرض نہ رکھتے ہوں, کوئی شہوت نہ رکھتے ہوں مردوں میں سے, او الطفل الذین, یا وہ بچے, لم یظہروا علی عورات النساء, جو ابھی واقف نہیں ہوئے ہیں عورت کے پردے کے معاملات سے, عورت کے چھپے ہوئے معاملات سے. ولا یضربن, اور نہ ماریں, بارجلہن, اپنے پیروں کو, لیعلم ما یخفین, کہ پہچان لی جائیں جو وہ چھپائے ہوئے ہیں, من زینتہن, اپنی زینت. وتوبوا الی اللہ جمیعا, اور توبہ کرو اللہ کے سامنے سب کے سب, ایہا المؤمنون, اے ایمان والو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے, پردے کی پہلی آیت ہے. غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. اے مومن مردو, اپنی نگاہیں جھکا دو اور اپنے فروج کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو, یہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے. اے مومنہ عورتوں, اپنی نگاہیں چھپا دو, نامحرموں کو نہیں دیکھنا اور اپنے فروج کی، آنکھوں کی اور زبان کی اور کانوں کی اور ناک کی حفاظت کرو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو اور اپنی زینت کو نہ ظاہر کرو. اگر کوئی زیور پہنا ہوا ہے، اگر کوئی ڈیکوریشن، اگر کوئی سجاوٹ ڈالی ہوئی ہے، اگر بھڑکیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس کو ظاہر نہیں کرنا نامحرموں کے سامنے، ہاں جو مجبوری میں ظاہر ہو جائے. اور اپنے دوپٹے جو ہیں، اپنی اوڑھنیاں جو ہیں، اپنے سینوں پر ڈال لو تاکہ تمہارے سینے چھپے رہیں. اور یہ سینے چھپانے کا حکم جو ہے، نیچے قمیض بھی ہے لیکن اس کے اوپر بھی اوڑھنی ڈالنے کا حکم ہے تاکہ شیپ نہ نظر آئے. اور اپنی زینت نہ ظاہر کرو، مگر آگے سب محرم مردوں کا بیان ہے جس میں شوہر ہیں، باپ ہیں، سسر ہیں، بیٹے ہیں، سوتیلے بیٹے ہیں، بھائی ہیں یا بھانجے بھتیجے ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، پھر اس میں لونڈیاں ہیں، پھر وہ خدمتگار مرد ہیں جو غرض نہ رکھتے ہوں عورتوں سے. یہ جو ہیں یہ مخنث مرد جو ہوتے ہیں یا جن کو ہم یعنی کہ جن کی جو جنس ہے وہ کلیئر نہیں ہوتی ہے، خواجہ سرا جن کو کہتے ہیں، یہ ان کے گھروں میں خدمت کیا کرتے تھے. تو ان کے سامنے آپ بال کھول سکتے ہیں، اپنا برقع کھول سکتے ہیں، چادر کھول سکتے ہیں. اور وہ بچے جن کو ابھی نہیں پتا، مرد اور عورت کا فرق نہیں پتا، چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے لڑکے ہیں. اچھا، لونڈی اس میں آیا ہے اور کسی نے پوچھا ہے کہ لونڈی کا مطلب بیان کر دیں. لونڈی کا مطلب میں الگ سے آپ کو بھیجوں گی، لیکن اس وقت دو باتیں یاد رکھیں. فی زمانہ لونڈیوں کے بارے میں جتنے احکامات ہیں قرآن میں یہ منسوخ ہیں، کیونکہ آج کل کے زمانے میں کوئی لونڈیاں ہیں نہیں. لونڈی وہ انسان ہے، وہ عورت ہے جس کو کہیں سے گرفتار کیا جائے جہاں پر جہاد کیا گیا ہو، جہاں پہ اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے جہاد کیا گیا ہو، اور وہاں پر کوئی مسلمان ہونے سے یا ایمان لانے سے انکار کر دے، یا وہ یہ انکار کر دے کہ وہ اس سلطنت میں رہنا چاہتے ہیں، وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا ہو کسی کا مقصد کے لیے، کسی بھی وجہ سے، اور پھر ان کو مال غنیمت کے طور پہ تقسیم کیا جائے مومنوں میں. آج کل کی دنیا میں ایسی جنگ کہیں نہیں ہو رہی ہے اور ایسے لوگ کہیں سے نہیں گرفتار ہو رہے ہیں اور ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لونڈی جو ہے اس کو اس کا والی، ہو سکتا ہے وہ اس کا باپ ہو، ہو سکتا ہے اس کا بھائی ہو، ہو سکتا ہے اس کا شوہر ہو، وہ کسی مالک کے ہاتھ بیچتا ہے ایک مکاتیب کے بدلے میں، ایک کانٹریکٹ کے بدلے میں. اور کانٹریکٹ میں اسے قیمت لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ جب یہ لونڈی یہ قیمت ادا کر دے گی یا یہ اس قیمت جتنی خدمت کر لے گی تو یہ آزاد ہو جائے گی. آج کل کے زمانے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اپنے گھروں میں کام کرنے والی بچیوں کو اور ملازماؤں کو براہ مہربانی آپ لونڈیاں نہ سمجھیں. یہ چیز جو ہے قرآن میں، یہ قرآن میں موجود ہے، اس کا میں الگ آپ کو ایک ڈسکشن بھیجوں گی. ہر کام کرنے والی عورت جو ہے وہ لونڈی نہیں ہے. لونڈی کے اپنے اصول تھے، اس جہالت کے زمانے میں بھی جہاں پہ لونڈیاں رکھی جاتی تھیں ان کے اپنے اصول تھے اور اپنے قوانین تھے. براہ مہربانی آپ جہالت کے زمانے کے بھی قوانین کے خلاف ورزی نہ کریں اور انسان کے بجائے جانور نہ بنیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی جو عورتیں ہیں، جو آتی جاتی ہیں، بچوں کی مائیں ہیں، غریب مجبور عورتیں، یہ بھی لونڈیاں ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اپنے کانسیپٹس کلیئر رکھیں. تو یہ بیان کیا اللہ نے. اور پھر یہ ہے کہ اپنے پیر زمین پر زور زور سے نہ ماریں کہ وہ پہچانی جائیں، ان کے پازیب کی یا ان کی ہیلوں کی آوازیں سنائی دیں، اور توبہ کریں. وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ، اور نکاح کرو بیوہ عورتوں سے، مِنْكُمْ تم میں سے، وَالصَّالِحِينَ، أَنكِحُوا الْأَيَّامَ، اور تم اپنی بیوہ عورتوں کا، جو تم میں سے بیوہ عورتیں ہیں، وَالصَّالِحِينَ، اور نیک من عبادکم، اپنے غلام میں سے، وَإِمَائِكُمْ، اور اپنی کنیزوں میں سے. یعنی تم نکاح کرو اپنی بیوہ عورتوں کا، اپنے نیک غلاموں سے، اور اپنی کنیزوں کا نکاح بھی کرو. ان کو بغیر کسی قانون کے، نہ بغیر نکاح کے انہیں نہیں رکھنا تم نے، کیونکہ اسلام سے پہلے کنیز سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا. دین جب اسلام آ گیا تو کنیز سے نکاح کرنے کا حکم ہو گیا کہ اگر اسے تم نے مباشرت کرنی ہی ہے، اگر اسے تعلق قائم کرنا ہے تو اسے نکاح میں لے لو، اور پھر اس میں سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کی اپنی وراثت ہوگی، وہ میراث میں اس کا حصہ ہوگا تمہارے بچوں کی طرح. ان یکون فقراء، اگر وہ تنگ دست ہوں، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے. تو غلاموں کی لونڈیوں کی اور غلاموں کا بھی قانون یہاں پہ واضح ہو گیا. ان کو اپنی خدمت کے لیے رکھنا ہے تو ٹھیک ہے, خدمت کرتے ہیں لوگ, نوکریاں کرتے ہیں. اگر ان سے سیکشل تعلق قائم کرنا ہے, مباشرت کرنی ہے, ان میں سے اولاد پیدا ہو گئی, تو پھر وہ ایسے ہیں جیسے ہم اور آپ ہیں, اور وہ پھر اس اولاد کا وراثت میں بھی حصہ ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ, اور چاہیے کہ بچتے رہیں وہ لوگ, لا يجدون نکاحاً, جو نہیں پاتے نکاح کی طاقت, حتی یغنیہم اللہ من فضلہ, یہاں تک کہ اللہ انہیں غنی کر دے اپنے فضل سے. والذین یبتغون الکتاب, اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ مکاتیب کر لیں, میں نے ابھی آپ کو بتایا نا مکاتبت, وہ کانٹریکٹ جو ہے, مما ملکت ایمانکم, جو جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں, یہ غلام اور لونڈیوں کی بات ہو رہی ہے. فکاتبوہم, پس تم ان کے مکاتیب کر لو, ان کی آزادی کی تحریر کر لو. ان علم تم فیہ خیرا, اگر تم ان میں بہتری پاؤ, یعنی کہ ایسے لونڈیاں ہیں اور ایسے غلام ہیں جن میں تم بہت خیر پاؤ گے, وہ مسلمان ہو چکے ہیں, وہ ایک پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو ان کے مکاتیب کر لو. وآتوا من مال اللہ الذی, اور ان کو دو اللہ کا مال, وہ جو آتاکم, اللہ نے تمہیں دیا ہے. تو مکاتیب کر, اب کیا ہے, جیسے میرے پاس ایک لونڈی ہے جو 1,00,000 روپے کی ہے, لیکن وہ بیچاری بہت نیک ہے, نماز پڑھتی ہے, میرے سامنے روتی ہے, مجھے کہتی ہے میں نے ایک نیک زندگی گزارنی ہے, مجھے یہ بے پردگی کی اور یہ اچھی یہ زندگی مجھے نہیں پسند محتاجی کی, اور وہ پڑھی لکھی بھی ہے, تو میں اپنی مال میں سے 1,00,000 روپے دے کر اس کو کہوں گی, یعنی ایک اس کو کہوں گی کہ تمہارا مکاتیب یہ میں نے تمہیں دے دیا, تم آج سے آزاد ہو, تم ایک آزاد زندگی گزارو. وہ 1,00,000 روپے, بلکہ گردنیں چھڑانے میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اس میں زکات بھی دی جا سکتی ہے. تو اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان کو اس کی آزادی دے دی جائے کہ تم اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. ولا تکرہوا فتایاتکم, اور زبردستی نہ کرو اپنی کنیزوں پر, علی البغاء, بدکاری پر. یہ آ گیا, یہ جو ہے نا کہ ہمارے گھر میں جو کام کرتی ہیں یہ چھوٹی بچیاں اور خواتین اور بیچاری مجبور عورتیں, یہ لونڈیاں ہیں. اللہ کا حکم ہے ولا تکرہوا فتایاتکم, اور تم نے نہیں مجبور کرنا اپنی کنیزوں کو, علی البغاء, بدکاری پر. ان اردنا تحسننا, اگر وہ چاہیں پاک دامن رہنا, ہیں جی, ان کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی. وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں, وہ ایسا کوئی تعلق نہیں چاہتی, تو پھر زبردستی نہیں کرنی. لتبتغوا ارض الحیاۃ الدنیا, کہ تم حاصل کرو دنیا کی زندگی کا سامان, یعنی دنیا میں عیش حاصل کرو. اچھا, سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اگر وہ زبردستی تو نہ مانے تو نہ کرو, اگر وہ مان جائیں, اگر وہ بھی راضی ہوں کہ وہ بدکاری کریں, تو اوپر حکم آ چکا ہے کہ ان سے نکاح کر لو, بدکاری پھر بھی نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. وَمَن يُكْرِهُنَّ, اور جو انہیں مجبور کرے گا, فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ, تو بے شک اللہ ان کی مجبوری کے بعد غفور الرحیم, بخشنے والا, بار بار رحم کرنے والا ہے. یہ لونڈیوں کے لیے تسلی ہے کہ اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے, توبہ کرو, اپنی آزادی کی فکر کرو اور بدکاری سے بچو. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, اور تحقیق ہم نے نازل کیے ہیں تمہاری طرف واضح احکام. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, اور مثالیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے. آیت نمبر 35 یہ آیت نور ہے, اور میں دیکھتی ہوں اگر اس کا میں الگ سے بھی آپ کو کہیں بھیج سکی کوئی ایکسپلینیشن, کیونکہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے. یہاں پہ تو میں اس کو مختصر آپ کے لیے پڑھوں گی. اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. مثل نور ہی, اس کے نور کی مثال, کا مشکاتن, جیسے ایک طاق ہے. فیہا مصباحن, جس میں ایک چراغ ہے. المصباح فی الزجاجہ, فی زجاجہ, یہ چراغ جو ہے یہ ایک شیشے کی قندیل میں, ایک شینڈلیئر میں پڑا ہوا ہے. الزجاجہ, تو وہ شیشہ, کا انہا کوکب دری, ایک ستارہ ہے جگمگاتا ہوا. یوقد من شجرت مبارکہ, وہ روشن کیا جاتا ہے ایک مبارک درخت سے. زیتونتن, زیتون کا. لا شرقیت, نہ وہ مشرقی ہے. ولا غربیتن, اور نہ ہی مغرب کا. یکاد زیتوہا, قریب ہے کہ اس کا تیل, یدی وہ ضیا کر جائے, وہ روشن بھڑک پڑے. ولو لم تمسسہ النار, خواہ اسے آگ چھوئے ہی نہیں. نور علی نور, روشنی پر روشنی ہے. یہد اللہ لنورہ, رہنمائی کرتا ہے اللہ اپنے نور کی طرف. من یشاء, جسے وہ چاہتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس, اور بیان کرتا ہے اللہ بندوں کے لیے, لوگوں کے لیے مثالیں. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہ ہے آیت نور، بہت بڑا اسرار ہے یہ قرآن کا. ایک تو اللہ نور السماوات والارض، تو جو روشنی ہمیں نظر آتی ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ اللہ کی روشنی ہے، وہ اللہ اس چیز میں جو ہے اللہ کا نور موجود ہے. مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال جیسے ایک تاک میں چراغ پڑا ہوا ہے. یہ تاک جو ہے اس کو آپ انسان سمجھیں، اور یہ چراغ جو ہے یہ انسان کا دل ہے. یہ چراغ جو ہے یہ ایک شیشے میں ہے، یہ جو ہمارا جسم کا ایک جس چیز میں وہ دل قید ہے وہ ایک شیشہ ہے، اور وہ شیشہ گویا کہ ایک جگمگاتا ہوا ستارہ ہے. وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے اور اتنا معین اور صاف شیشہ ہے وہ، جیسے کہ ایک ستارہ ہے جگمگاتا ہوا. یہ چراغ جو ہے اس میں تیل ایک مبارک درخت کا ہے، جس زیتون کا تیل چراغوں میں ڈالا جاتا تھا. قریب ہے کہ یہ تیل جو ہے یہ خود ہی بھڑک پڑے، چاہے اسے آگ نہ پہنچے. تو انسان کو اس کے دل کا جو شیشہ ہے اسے صاف کرنے کی دعوت اللہ نے دی ہے کہ دنیا میں ہر چیز جو تمہیں نظر آتی ہے یہ میرا نور ہے، اور اسی طرح تمہارے اندر میں نے ایک چراغ رکھا ہوا ہے جو میرے نور سے روشن ہوتا ہے. جب تم اس کے اس شیشے کو اور اس قالب کو، اس تاک کو جس میں وہ چراغ پڑا ہوا ہے، جب تم اسے خالص کرو گے، جب تم اسے صاف کرو گے، جب تم اسے سیقل کرو گے، تو اس چراغ کو میرا نور پہنچے گا، اور پھر اس کے اندر جو ایندھن ہے اس کا، اس کے اندر جو ظاہر ہونے کی صلاحیت ہے، وہ میرے نور سے بھڑک پڑے گی اور وہ روشن ہو جائے گا. اور جب تمہارا دل میرے نور سے روشن ہوگا تو کیا مثال ہوگی؟ نور علی نور. ایک میرا نور ہے، اور پھر جب تمہارا دل روشن ہوگا تو وہ ایک اور نور ہوگا. نور علی نور، نور پر نور ہے، اور اللہ اس نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. بہت خوبصورت آیت ہے، اس کو جتنا سوچیں اتنا ہی اس کے مطلب میں انسان گہرا چلتا چلا جاتا ہے.